اہل سنت کے اکابرین کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے شان صحابہ کانفرنس کا انعقاد کرایا ہے. یہ ایک بہت ہی اچھی کوشش ہے کہ جس کے تحت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت و ناموس اور آپ کے محاسن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. میرے دوستو، چونکہ یہ جلسہ شان صحابہ پر ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ خلافت صحابہ، خلافت ابو بکر پر اپنی معروضات پیش کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ بنایا. اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنانے میں اور نبی کے خلیفہ بنانے میں بڑی مشابہت ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنا خلیفہ بنایا، اسی طرح حضور علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا. اللہ کے خلیفہ بنانے میں اور نبی کے خلیفہ بنانے میں جس طرح مشابہت ہے، اسی طرح اللہ کے خلیفے کے منکر میں اور نبی کے خلیفے کے منکر میں بھی بڑی مشابہت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ جبرائیل کو نہیں بنایا، حالانکہ تسبیح بیان کرنے میں جبریل اللہ کے زیادہ قریب تھا. جبریل کہتا تھا، بلکہ سارے فرشتوں نے کہا، نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح زیادہ بیان کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے خلافت کے لیے جبریل کا انتخاب نہیں کیا، حالانکہ زیادہ قریبی جبریل تھا. اللہ نے خلافت کے لیے صلاحیت والے کو دیکھا، زیادہ قرب کو نہیں دیکھا. جب حضور کی خلافت کا وقت آیا تو رشتے اور نسب میں حضرت علی حضور کے زیادہ قریب تھے، تو حضور نے بھی اپنے قرب کو نہیں دیکھا بلکہ صلاحیت کو دیکھا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے لیے زیادہ قرب کو نہیں دیکھا، صلاحیت کو دیکھا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی خلافت کے لیے زیادہ قرب کو نہیں دیکھا، صلاحیت کو دیکھا. اور آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح انتخاب آدم علیہ السلام کا کیا گیا، بالکل اسی طرح انتخاب صدیق اکبر کا کیا گیا. آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے اعلان کیا کہ آدم میرا خلیفہ ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. لیکن اللہ نے اس اعلان کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ خلافت کے انعقاد کا ایک نیا طریقہ اللہ نے دنیا کو بتایا. اور خلافت جس کی منوانی ہوتی ہے، اللہ نے وہ ایک شاہراہ متعین کر دی، ایک معیار بنا دیا کہ تم خلافت اس طرح کسی کی منوا سکتے ہو. چنانچہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے آگے کر دیا اور جنہوں نے خلافت ماننی تھی ان کو پیچھے کر دیا. خلافت جس کی مانی جائے گی وہ آگے ہے، جس نے ماننی ہے وہ پیچھے ہے. آدم آگے ہے، فرشتے سارے پیچھے ہیں، یعنی یہ خلافت منوانے کا طریقہ اللہ نے اختیار کیا کہ خلافت آدم کی تب مانی جائے گی کہ وہ آگے ہو اور اس کو پیچھے، اس کے پیچھے سجدہ کیا جائے۔ جب صدیق کی خلافت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ اپنایا اور ابو بکر کی انگلی پکڑ کے رسول اللہ نے مصلے پر کھڑا کر دیا اور پوری امت کو کہا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ۔ جو طریقہ خلافت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا وہی طریقہ خلافت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ اور آپ ایک اور بات دیکھیے، جس نے خلیفے کا انکار کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، جس نے خلیفے کا انکار کیا اس کو اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ جنت سے کیوں نکالا؟ کہ یہ خلیفے کا منکر ہے، یہ اللہ کے خلیفے کا منکر ہے، اس لیے اس کو جنت سے نکال دو۔ یعنی جنت سے نکالنا کس چیز کی سزا ہے؟ خلافت الہی کے انکار کی، کہ اللہ کی خلافت کا انکار کرنے والا اب جنت سے نکلے گا۔ چنانچہ قرآن نے کہا فخرج، قرآن نے کیا کہا؟ انکا رجیم، فخرج انکا رجیم، یعنی جس نے اللہ کی خلافت کا انکار کیا اس کے لیے حکم ہے فخرج کا۔ اور آپ دیکھیں جو نبی کے خلیفے کا منکر ہے وہ نسلن یہودی ہے، اور نسلن جو یہودی ہے اس کا نام ہے عبداللہ بن سبا۔ عبداللہ بن سبا اسلام کی اور دنیا عالم کی تاریخ کا پہلا آدمی ہے جس نے خلافت صدیق کا انکار کیا پہلی دفعہ۔ اسی نے مصر میں نعرہ لگایا تھا کہ خلافت علی کا حق ہے صدیق کا حق نہیں۔ تو گویا کہ وہ جو نسلن یہودی تھا اس کے لیے اور تمام یہودیوں کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اخرج الیہودا من جزیرۃ العرب، یعنی جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا حکم اس کے لیے بھی فخرج کا ہے، جس نے حکم نبی کی خلافت کا انکار کیا حکم اس کے لیے بھی فخرج کا ہے۔ ایک کو جنت سے نکالا گیا اور ایک کو پورے عرب سے اور مدینے سے نکالا گیا۔ اور آپ حیران ہوں گے، اگر آپ کو یقین نہ آئے کہ یہ پرانی بات ہے تو ابھی تازہ دیکھیے، پوری دنیا کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں مروں جہاں بھی میری قبر مکے مدینے میں بنے۔ میری قبر کہاں بنے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ساری زندگی تھانہ بھون میں رہے، قبر مکے میں بنی۔ مولانا زکریا شیخ العزیز ساری زندگی رہے ہندوستان میں، قبر مدینے میں بنی۔ مولانا بدر عالم میٹھی کی قبر مدینے میں بنی۔ اور آپ دیکھیے بام لاہور میں پھٹا، احسان الہی زلیل کی قبر مدینے میں بنی۔ لیکن آپ ایک بات پر حیران ہو گئے کہ دنیا کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں مروں جہاں بھی، لیکن میری قبر وہاں بنے، میری قبر۔ چنانچہ جو لوگ باہر بھی مرے ان کی قبریں وہاں بنی۔ لیکن ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کے 374 آدمی 3 سال پہلے مکے کے ایک حادثے میں مارے گئے اور ان میں سے کسی کی قبر بھی مکے میں نہیں بنی۔ ساری دنیا باہر مرے تو قبر مکے مدینے میں، لیکن 374 ایرانی مرے مکے میں اور سب کی قبریں ایران میں بنی۔ کیوں؟ میں نے جب غور کیا کہ دنیا باہر مرتی ہے اور دفن وہاں ہوتی ہے اور یہ وہاں مرتے ہیں اور دفن باہر ہوتے ہیں، تو مجھے وہ حکم یاد آیا کہ ان کے لیے حکم ہے فخرج۔ حکم ان کے لیے ہے فخرج، کہ نکل جاؤ۔ اب یہ حکم متحقق ہو رہا ہے، یہ حکم متحقق ہو رہا ہے کہ ساری دنیا باہر مرے قبر وہاں، اور یہ مرے وہاں اور قبریں سب کی ایران میں۔ آپ دیکھیے جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو دیکھو، اور جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو دیکھو۔ جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو دنیا میں ایک سزا ملی، اس کو دنیا میں
ایک سزا ملی،
اور جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو دنیا میں دو سزائیں ملی۔ اس کو دنیا میں. بات بڑی قابل غور ہے, قابل غور ہے. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا. جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو دنیا میں ایک سزا ملی, جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو دنیا میں دو سزا. کیوں؟ اللہ کے خلیفے کے منکر کو سزا ایک ملی تاکہ بعد میں کوئی میرے نبی کے خلیفے کا منکر نہ بن جائے, اس لیے یہ تنبیہ کی گئی. اور وہ سزا ہے پتھروں کی, وہ سزا ہے پتھروں کی, کہ ساری دنیا کے حاجیوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جب حاج کرنے جائیں تو اس کو پتھر مارے, کنکریاں مارے. سات سات کنکریاں وہاں جا کر کیوں ماری جاتی ہیں؟ میری عقل میں بات نہیں آتی, آپ کی عقل میں بات نہیں آتی کہ یار یہاں اب کنکریاں مارنے کا کیا تو کہ وہ بات اس وقت گزر گئی, ختم ہو گئی. لیکن حضور علیہ السلام آئے تو وہ کنکریاں مار رہے ہیں, ابو بکر آئے تو وہ بھی کنکریاں مار رہا ہے, بادشاہ بھی آئے کنکریاں مار رہے ہیں. کیوں مار رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ نبی بھی کنکری مارے ولی بھی مارے تاکہ آئندہ کوئی میرے محمد کے خلیفہ کا انکار نہ کر سکے. اس لیے یہ سزا ان کو دی گئی کنکریاں مارنے کی. دیکھیے سات کنکریاں ہر آدمی مارتا ہے, اور اس سال 25 لاکھ حاجیوں نے حج کیا تو 2.25 کروڑ کنکریاں اس کو ماری گئی اور آج کل ماری جا رہی ہے. تو ظاہر یہ بات معمولی ہے, لیکن اتنی بڑی بات ہے کہ اس کو پتھروں کی سزا مل کیوں رہی ہے؟ حقیقت میں خلافت الہی کے انکار کی یہ سزا ہے تاکہ کوئی خلافت محمدی کا آئندہ انکار نہ کر سکے. اب جس نے انکار کیا اس کو سزا اس سے زیادہ ملنی چاہیے تھی. چنانچہ اللہ کی خلافت کے انکار کی سزا ایک ہے اور نبی کی خلافت کے انکار کی سزائیں دو. جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو سزا ایک ملی پتھروں کی, اور بعد میں ایک طبقہ جب اس سے عبرت نہ پکڑ سکا, اس نے اس سے عبرت نہ حاصل کی تو اس کو سزائیں ملی. توجہ کیجیے, اس کو سزا ملی دو, اور وہ سزائیں دو کون سی ہیں؟ اس کو ایک سزا ملی چھریوں کی. اب دیکھو ایک کو سزا مل رہی ہے پتھر کی, دوسری کو سزا مل رہی ہے چھری کی. تو چھری زیادہ سخت ہے نا, چھری زیادہ سخت ہے. ایک سوال یہ تھا کہ پتھر تو حاجی مار رہے ہیں, پتھر تو میں مار رہا ہوں, آپ مار رہے ہیں, اب سوال یہ تھا کہ ان کو چھریاں کون مارے؟ توجہ توجہ ہے. توجہ ہے نا, میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایک سوال ہے. ہاں بالکل, میں ادھر ہی تھوڑے کول آ جانا. توجہ ہے؟ ہاں بالکل, یہ پڑھے ہی بیٹھے نے. توجہ ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو سزا ملی پتھروں کی, پتھروں کی. جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو سزا ملی چھریوں کی. اب چھریوں کی سزا اور پتھروں کی سزا ان دونوں میں بڑا فرق ہے, لیکن ایک یہ بھی فرق ہے کہ جس نے اللہ کے خلیفہ کا انکار کیا اس کو پتھر ساری دنیا مار رہی ہے اور کسی پر کوئی قطغن نہیں ہے, بلکہ حکم دیا جا رہا ہے کہ حج قبول تب ہوگا کہ تم پتھر مارو. لیکن چھریوں کی سزا جس قوم کو مل رہی ہے وہ چھریوں کی کا مسئلہ عجیب تھا کہ پاکستان میں قانون ہے کہ کوئی کسی کو چاقو مارے چھری مارے اس پر 13ویں پیر کا مقدمہ قائم ہو جاتا ہے, وہ جیل میں چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ سزا جو تو نے چھریوں کی مقرر کی ہے یہ کس طرح پوری ہوگی؟ اللہ نے فرمایا یہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, سزا میں نے مقرر کی ہے, اس کو دلوانے کا انتظام بھی میں کروں گا, پتھروں کا انتظام بھی میں نے تم سے کرایا ہے اور پتھر تمہارے ہاتھوں سے پڑ رہے ہیں, لیکن چھریوں کے لیے میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا, میں مولانا یعقوب راشدی کو بھی تکلیف نہیں دوں گا, میں سپاہ صحابہ اور حق نواز جھنگوی کو بھی تکلیف نہیں دوں گا, اور میں کسی مولوی کو بھی تکلیف نہیں دوں گا, بلکہ میں ایسا نظام اور ایسا قانون بناؤں گا کہ خود ہاتھ بھی ان کا اپنا ہی ہو اور سینہ بھی ان کا اپنا ہی ہو اور چھریاں بھی ان کی کی اپنی ہو اور یہ سزا ان کو ملتی رہے. اے اللہ ہمارے ملک میں تو قانون ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بازار میں چاقو لے کر آ جائے تو لوگ بھاگ کر اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ یار یہ چاقو کہیں اپنے آپ کو نہ مار دے. چار پانچ آدمیوں کے پاس چھری ہو لوگ پکڑ لیتے ہیں کہ یار یہ کہیں لڑ نہ پڑے. تو ایسے ملک اور ایسے ماحول میں یہ چھریاں اپنے آپ کو کیسے ماریں گے؟ اللہ نے فرمایا میں نظام اور قانون ایسا بناؤں گا کہ یہ باقاعدہ درخواست لکھیں گے بخدمت جناب ڈپٹی کمشنر صاحب ہم نے 10 محرم کے دن صبح 10 بجے سے لے کر 5 بجے تک فلاں چوک میں اپنے آپ کو چھریاں مارنی ہے, ہمیں باقاعدہ اجازت دی جائے اور اس کے لیے پولیس کا پہرہ لگا دیا جائے اور باقاعدہ فوج بھی لائی جائے, پولیس کی چھٹیاں منسوخ کر دی جائیں اور ہم اپنے اپنے چوکوں اور گلیوں میں اپنے آپ کو چھریاں اتنی ماریں کہ مار مار کر اس سزا کو پورا کر دیں جو عرض سے ہم نے ہمارے لیے عدل سے اے اللہ تو نے ہم مقرر کر رکھی. توجہ ہے, اتنی بات میری سمجھ میں آئی؟ اب یہ قانون بن گیا کہ نہیں؟ قانون بن گیا کہ درخواست لکھی جا رہی ہے کہ بخدمت جناب ڈپٹی کمشنر صاحب ہمارے لیے روٹ مقرر کر دیں, ہمیں باقاعدہ لائسنس دے دیں. حالانکہ لائسنس ریوالور کا ہوتا ہے, بندوق کا ہوتا ہے, لائسنس آج تک کبھی عبادت کا نہیں ہوا. میں آپ سے پوچھوں آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کہیں جی ہمارے پاس لائسنس کوئی نہیں. ایسے تو نہیں ہوا میں آپ سے کوئی روزہ نہیں رکھتے تو آپ کہیں گے بھی ہمارے پاس لائسنس کوئی نہیں. غیر مسلم ملکوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں لیکن کسی مسلمان میں عبادت کا لائسنس نہیں لیا. اور جناب علی پاکستان میں عیسائی اقلیت میں ہیں کبھی انہوں نے لائسنس نہیں لیا. اگر تازیہ نکالنا ماتم کرنا یہ عبادت ہوتا یہ اس کے لیے لائسنس کی ضرورت نہیں تھی. لائسنس تو خطرناک چیز کا ہوتا ہے, ریوالور کا ہوتا ہے, اور جو خطرناک چیز لائسنس سے حاصل کی جاتی ہے اس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے, اس کو چوکوں میں نہیں لایا جاتا, اس کو لہرایا نہیں جاتا. ہر چیز آپ ریوالور کو ایک کیس میں بند کر کے کپڑے کے نیچے رکھتے ہیں تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے. یہ لائسنس والی چیز ہے. اگر تازیہ کا آپ نے لائسنس لیا ہے, جلوس کا لائسنس لیا ہے, تو یہ میرے بازار میں کیوں آتا ہے, میرے شہر میں کیوں آتا ہے, میرے گھر میں کیوں آتا ہے, خنجر کیوں لہرایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چپ کر جاؤ, سزا مقرر میں نے کی ہے اور وہ سزا میں تمہاری گلیوں میں ان کو دوں گا, تمہارے بازاروں میں ان کو دوں گا, تمہارے شہروں میں ان کو دوں گا, ان کی اپنی چھڑیوں سے دوں گا. اور سزا منہ پر نہیں دوں گا, ٹانگوں پر نہیں دوں گا, سزا اس سینے پر دوں گا جو سینہ ابو بکر کے بوجھ سے بھرا ہوا. توجہ توجہ کریں, یہ ایک توجہ ہے, سمجھ میں آئی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا, نام نہیں نہ لیا تو نام لینے کی ویسے ضرورت بھی نہیں. لعنت بغیر نام کے پڑ رہی ہے. جو ابو بکر کا دشمن ہے, عمر کا دشمن ہے, عثمان کا دشمن ہے, قرآن کا دشمن ہے, وہ بغیر لعنت کے رہ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اس کو شروع سے سزا دیتا چلا آ رہا ہے. نام لینے کی ضرورت ہے, بیان کرنے کی ضرورت ہے. توجہ ہے, اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ دیکھیے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز مقرر کر دی گئی اور یہ اس لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ ابو بکر کا جو بغض ہے جس سینے میں ہے اس بغض کو, اس سینے کو سزا دنیا میں مل جائے اور وہ سزا ساری دنیا دیکھے. وہ سزا ساری دنیا وہ سزا دیکھے اور وہ ساری دنیا سزا دیکھ رہی ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ نے دیکھا کہ خمینی, پچھلے دنوں خمینی کا انتقال ہوا, خمینی صاحب دنیا سے رخصت ہوئے اور اس گروہ کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا صحابہ پر کہ حضور علیہ السلام فوت ہو گئے, صحابہ کرام نے حضور کو دفن کرنے سے پہلے جانشین کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ سب سے بڑا اعتراض ہے جو 1400 سال سے ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضور کا جنازہ پڑھا, دفن کرنے سے پہلے جانشین کا انتخاب, صدیق اکبر کا انتخاب کیوں کیا گیا جب نبی کی تدفین ابھی نہیں ہوئی؟ اور دوسرا اعتراض کہ انتخاب کے لیے انتخاب کے لیے حضور کے داماد حضرت علی کو منتخب کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ دوسرا ہے. تیسرا اعتراض کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ 3 دن کیوں رکھا گیا؟ 3 دن رکھنے کے بعد جانشین منتخب کیوں کیا گیا؟ جانشین منتخب حضرت علی کو کیوں نہ کیا گیا؟ یہ اعتراض. لیکن اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو دیکھیے کہ جس گروہ نے یہ اعتراض 1400 سال سے کر رکھا تھا، اسی گروہ کے ایک قائد خمینی کے مرنے کے بعد یہ تینوں اعتراض ختم ہو گئے، اس لیے کہ خمینی کا جنازہ بھی 3 دن پڑا رہا. خمینی کا جنازہ بھی 3 دن پڑا رہا، اور اس کے بعد خمینی کے جانشین کا انتخاب بھی اس کی تدفین سے پہلے کیا گیا، اور اس کے دفن کرنے سے پہلے ایک دن مجلس خبرگان کی ایران میں میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں انتخاب کا فیصلہ کیا گیا. اور انتخاب کس کا ہوا؟ خمینی کا لڑکا احمد خمینی 50 سال کا مولوی ہے، وہ زندہ تھا، اس کا انتخاب نہیں ہوا. 2 داماد خمینی کے موجود تھے، ان کا انتخاب نہیں ہوا، بلکہ انتخاب ایک تیسرے آدمی کا ہوا جو خمینی کا عقیدت مند تھا، علی خامنائی، جس کا ایک ہاتھ ایک بازو نہیں ہے، جو ایک لڑائی میں کٹ چکا ہے. اس معذور آدمی کو جانشین بنایا گیا اور داماد کو چھوڑ دیا گیا، بیٹوں کو چھوڑ دیا گیا. تو 1400 سال کے بعد جو اعتراض 1400 سال تک رفت کی کتابوں میں صدیق عمر پر تھا، اس اعتراض کا خاتمہ ابو بکر کے دشمن کے گھر سے اللہ نے کر کے دنیا کو بتا دیا کہ جو عمل صدیق نے 1400 سال پہلے کیا تھا وہ کردار صحیح تھا، وہ عمل صحیح تھا. یہ پیغمبر کے صحابہ کی عظمت، یہ صحابہ کا کردار ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے، اور یہ اس صدیق اکبر کی عظمت ہے کہ جس صدیق کو پیغمبر نے اپنی زندگی میں مصلی کا وارث بنایا، اور حضور نے وفات کے وقت فرمایا مرو با بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ، آ کر میرے مصلی پر نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یا رسول اللہ، میرے باپ ابو بکر بیمار ہیں، آپ عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائیں. حضور نے فرمایا اب اللہ الا ابا بکر، میں کیا کروں، ابو بکر کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مصلی پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے. چنانچہ صدیق اکبر نے حضور کی زندگی میں 21 نمازیں حضور کے مصلی پر پڑھائیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. میں تسلیم کرتا ہوں حضرت علی کے پیغمبر کے داماد ہیں، یہ تسلیم کرتا ہوں، علی المرتضیٰ رشتے میں پیغمبر کے زیادہ قریبی ہیں. لیکن آپ ایک بات پر غور کریں، حضور کی جب وفات ہوئی حضرت علی کی عمر 29 سال ہے، صدیق اکبر کی عمر 61 سال ہے. اس عمر کو تو دیکھو، اس فرق کو تو دیکھو. جب حضور علیہ السلام کا کلمہ حضرت علی نے پڑھا، حضرت علی کی عمر 6 سال تھی. حضرت علی جب حضور کے گھر آئے، حضرت علی کی عمر 2 سال تھی. اور جس وقت حضور کا جنازہ اٹھا، حضرت علی کی عمر 29 سال تھی. گویا کہ حضرت علی نے 27 سال تک نبی کا چہرہ دیکھا. اور صدیق اکبر کو دیکھو، جب صدیق نبی کا دوست بنتا ہے، صدیق اکبر کی عمر 18 سال ہے، حضور کی عمر 20 سال ہے، اور 18 سال کی عمر سے 61 سال کی عمر تک صدیق نبی کا چہرہ دیکھتا ہے، اور پیغمبر 20 سال کی عمر سے 63 سال کی عمر کے بعد رسول اللہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو علی المرتضیٰ نے نبی کا چہرہ دیکھا 27 سال، صدیق نے نبی کا چہرہ دیکھا 43 سال، 43 سال زیادہ ہیں، تو پھر صدیق پہلا خلیفہ ہے، اور اگر 27 زیادہ ہیں تو علی پہلا خلیفہ ہے. زیادہ صحبت، زیادہ پیغمبر سے تعلق، زیادہ صحابیت، زیادہ قرب صدیق کو نصیب ہوتا ہے جس نے 43 سال جمال جہاں آرائے نبوت کا دیدار کیا. یہ پیغمبر کی عظمت ہے. میرے دوستو، آج کتنا بڑا افسوس ہے، کتنا دکھ ہے کہ آج رافضی صدیق عمر کے خلاف پروپگنڈا کرتا ہے، کتابیں چھپتی ہیں، لٹریچر تقسیم ہوتا ہے. پاکستان کی لائبریریوں میں رفت کا لٹریچر صدیق عمر کے خلاف تقسیم ہو رہا ہے. لیکن اگر تاریخ کے چہرے سے پردہ اٹھایا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ ابو بکر کو درمیان سے نکال دیں تو رافضی اپنے 12 امام بھی ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 12 اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے۔ اس حقیقت کا اگر کسی کو پتا نہ ہو تو علیحدہ بات ہے، لیکن 12 اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے، اور ابو بکر صدیق کی جو اولاد ہو اس کو کوئی آدمی امام مانے اور ابو بکر کو کافر کہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے صدیق اکبر کی 4 بیویاں تھیں، صدیق اکبر کی بیویاں کتنی تھیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس تھوڑے سے وقت میں ایک انتہائی معلوماتی بات آپ کے دامن میں ڈال جاؤں، اور آپ کو معلوم ہو کہ صدیق اکبر کا اسلام کی تاریخ میں صرف خلافت کے مسئلے پر، صرف صحابیت کے مسئلے پر ہی مقام نہیں، بلکہ صدیق خاندان نبوت کا سب سے بڑا محسن ہے، صدیق خاندان نبوت کا مربی ہے، خاندان نبوت کے بہت سارے بڑی بڑی برگزیدہ ہستیوں کا باپ ہے صدیق اکبر، اور اس حقیقت سے دنیا کی کوئی طاقت انکار نہیں کر سکتی۔ میرے دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں تھیں، کتنی بیویاں تھیں؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک وقت 2 سے زیادہ بیویاں صدیق کے نکاح میں کبھی نہیں آئیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کی 7 بیویاں تھیں، 2-4 سے زیادہ نکاح میں کبھی نہیں آئیں۔ حضرت ابو بکر کی بیویاں 4 ہیں، 4 بیویوں کے 3 لڑکے 3 لڑکیاں ہیں۔ فاروق اعظم کی 7 بیویاں ہیں، 7 بیویوں کے 8 لڑکے 6 لڑکیاں ہیں۔ عثمان غنی کی 8 بیویاں ہیں، 8 بیویوں کی 6 لڑکے 7 لڑکیاں ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی 9 بیویاں ہیں، اور 9 بیویوں کے 15 لڑکے 18 لڑکیاں، 15 لڑکے اور 18 لڑکیاں ہیں۔ اور اس حقیقت پہ بھی آپ غور کریں کہ حضرت علی المرتضیٰ کے ایک لڑکے کا نام حسن، ایک کا نام حسین، ایک کا نام محسن، ایک کا نام محمد، ایک کا نام زید، ایک کا نام یحیٰ، اور ایک کا نام ابو بکر، 2 کا نام عمر، ایک کا نام عثمان، ایک کا نام طلحہ، ایک کا نام زبیر، ایک کا نام بلال، ایک کا نام معاویہ، ایک کا نام عبد الرحمٰن الاکبر، ایک کا نام عبد الرحمٰن الاصغر۔ یہ حضرت علی کے 15 لڑکے ہیں۔ حضرت علی کی ایک لڑکی کا نام زینب، ایک کا نام رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم، ایک کا نام لیلیٰ، ایک کا نام مخبہ، ایک کا نام عمرہ، اور ایک کا نام عطیہ، ایک کا نام میمونہ، ایک کا نام عائشہ، ایک کا نام حفصہ، ایک کا نام ام سلمہ، یہ حضرت، ایک کا نام عتیقہ، ایک کا نام عاتقہ، یہ حضرت علی کی لڑکیاں۔ اب دیکھیے، اگر علی المرتضیٰ کا حضرت علی المرتضیٰ سے صدیق اکبر کو نعوذ باللہ دشمنی تھی، یا ابو بکر و عمر علی کے دشمن تھے خدا نہ خواستہ، تو سوال یہ ہے کہ علی المرتضیٰ نے اپنے معصوم بچوں کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ پھر دوسرے 2 لڑکوں کا نام عمر کیوں رکھا؟ ایک لڑکے کا نام طلحہ کیوں رکھا؟ زبیر کیوں رکھا؟ معاویہ کیوں رکھا؟ بلال کیوں رکھا؟ اور اگر عائشہ صدیقہ سے اختلاف تھا، نعوذ باللہ، جس طرح راستیوں کی کتابوں میں ہے کہ عائشہ نعوذ باللہ بازاری عورت تھی، جس طرح ان کی ساری کتابوں میں یہ تحریر موجود ہے، تو مجھے بتایا جائے کہ علی المرتضیٰ نے کا مسئلہ حل ہو گیا، تم اپنے پھر کسی بیٹے کا نام شمر رکھو، کسی کا نام زیاد رکھو، کسی کا نام یزید رکھو، تاکہ تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہیں اور صبح سے لے کر شام تک ان کی پٹائی بھی کرتے رہیں، یہ تمہارے دشمنوں کی بات ہے۔ میرے دوستو، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت صدیق اکبر کی بیویاں کتنی ہیں؟ 4۔ صدیق کی پہلی بیوی کا نام قتیلہ بنت عبد العزیز، دوسری بیوی کا نام حبیبہ بنت خارجہ، تیسری بیوی کا نام زینب ام رومان، چوتھی بیوی کا نام اسما بنت امیس، یہ صدیق کی 4 بیویاں ہیں۔ اور چاروں بیویوں کی آپ تاریخ پڑھیں، مطالعہ کریں، آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ صدیق اکبر خاندان نبوت کا سب سے بڑا محسن ہے۔ صدیق اکبر کی 4 بیویوں سے 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں پیدا ہوئی، بڑے لڑکے کا نام عبد الرحمان، دوسرے لڑکے کا نام عبداللہ، تیسرے لڑکے کا نام محمد، بڑی لڑکی کا نام اسما، دوسری لڑکی کا نام عائشہ صدیقہ، تیسری لڑکی کا نام ام کلثوم، یہ صدیق کے 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں ہیں۔ اور آپ کے لیے ایک معلوماتی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر کی جو چوتھی بیوی ہیں، ان کا نام اسما بنت امیس ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اسما کون ہے؟ یہ اصل میں حضرت علی المرتضیٰ کی دیوا بھابھی ہے، حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر تیار کے گھر میں یہ اسما تھی، ان کا نکاح حضرت جعفر سے ہوا تھا، محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر، اسی اسما کے بطن سے علی المرتضیٰ کے بھتیجے پیدا ہوئے تھے۔ جب حضرت جعفر غزوہ موطا میں شہید ہو گئے تو یہ اسما بیوہ ہو گئی، حضرت علی نے اپنی اس بیوہ بھابھی کا نکاح آ کر صدیق اکبر کے ساتھ کر دیا. اگر صدیق مسلمان نہیں تھا تو اعتراض صدیق پر بعد میں ہوگا, علی پر پہلے ہوگا کہ تو نے کافر کو اپنی بھابھی کیوں دی. یہ تو بتاؤ صدیق پر اعتراض کرنے والوں, علی کے عمل کو دیکھو. علی اپنی بھابھی کا نکاح صدیق سے کر رہا ہے, اور اگر صدیق کا ایمان نہیں تھا تو علی سے ابو بکر سے نکاح کس طرح کیا جا رہا ہے, علی المرتضیٰ کیسے نکاح کر دیا ہے. اور اس کے بعد جب صدیق کے نکاح میں یہ اسماء آئی تو ایک لڑکا محمد بن ابی بکر اور ایک لڑکی ام کلثوم بنت ابی بکر اسی اسماء کے بطن سے پیدا ہوئی. اور اس کے بعد جب حضرت ابو بکر فوت ہو گئے تو اس اسماء کے ساتھ خود علی المرتضیٰ نے آپ نکاح کر لیا, اور علی کے گھر میں زید بن علی اور یحییٰ بن علی یہ دونوں لڑکے اسی اسماء کے بطن سے پیدا ہوئے. تو اب دیکھیے یہ جو اسماء ہے یہ کل نو بہنیں ہیں. کتنی بہنیں ہیں؟ نو بہنوں میں پانچ بہنیں بڑے بڑے صحابہ کے گھر ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ اس اسماء کی چھوٹی بہن کا نام سلمہ بنت امیس ہے جو حضرت حمزہ کی بیوی ہے. ایک بہن کا نام ام الفضل بنت امیس ہے جو حضرت عباس کی بیوی ہے. ایک بہن کا نام قریبۃ الصغریٰ ہے جو امیر معاویہ کی بیوی ہے. اور ایک ان کی ستیلی بہن میمونہ بنت حارث ہے جو رسول اللہ کی بیوی ہے. اب اس رشتے کی بنا پر صدیق کو دیکھو کہ صدیق علی کا بھی ہمزلف ہے, صدیق جعفر کا بھی ہمزلف ہے, صدیق عباس کا بھی ہمزلف ہے, صدیق حمزہ کا بھی ہمزلف ہے, صدیق محمد رسول اللہ کا بھی ہمزلف ہے. ہمزلف ہونا دشمنی کی دلیل ہے یا محبت کی دلیل؟ یہ محبت کی دلیل ہے. اور آپ اس حقیقت کا آپ کو علم نہیں کہ حضرت حسن اور حسین جب پیدا ہوئے تو دایا کا فریضہ کس نے سر انجام دیا؟ حسن اور حسین کی پیدائش کے وقت دایا کا فریضہ حضرت عباس کی بیوی ام الفضل بنت امیس اور حضرت اسماء بنت امیس نے سر انجام دیا. یہ دونوں بہنیں تھیں جو دایا تھی حسن اور حسین کی پیدائش کے وقت. اور اگر ام الفضل اور اسماء جو صدیق کی بیوی ہے یہ مسلمان نہیں تھی تو بتاؤ حسن اور حسین کی دایا کو غیر مسلم کہہ کر حسین کا مقام کو کس طرح تم ختم کرنا چاہتے ہو؟ یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے. اور آپ دیکھیے کہ صدیق اکبر کے تین لڑکے اور تین لڑکیاں ان چار بیویوں سے ہیں. اور میں اس حقیقت سے پھر پردہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ صدیق کے بغیر 12 امام ثابت نہیں ہو سکتے. صدیق اکبر کے بڑے لڑکے عبد الرحمن کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی, اور اس لڑکی کا نام انہوں نے اپنی بہن کے نام پر اسماء رکھا. وہ اسماء صدیق اکبر کی پوتی لگی. وہ اسماء صدیق اکبر کی کیا لگی؟ پوتی لگی. اور صدیق اکبر کے گھر میں صدیق اکبر کی پوتی اسماء, اور اس کے بعد ایک لڑکے ہیں صدیق اکبر کے محمد. اس محمد کے گھر میں جو صدیق کے لڑکے ایک لڑکا پیدا ہوا, اس لڑکے کا نام انہوں نے قاسم رکھا. تو اس قاسم یہ قاسم صدیق اکبر کا کیا لگا؟ پوتا. اور وہ اسماء صدیق کی کیا لگی؟ پوتی. اس پوتی اور پوتے کا آپس میں نکاح ہوا. اس نکاح کے نتیجے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی, اس لڑکی کا نام ام فروا رکھا گیا. ام فروا, اس ام فروا کے دادا بھی صدیق اکبر ہیں, اس ام فروا کے نانا بھی صدیق اکبر ہیں. یہ ام فروا صدیق کی بچی کہلائی, صدیق کی اولاد کہلائی, صدیق کی پڑپوتی اور پڑدوتی کہلائی. صدیق اکبر اس کے باپ بھی کہلائے, اور صدیق اس کے دادا بھی کہلائے, اور نانا بھی کہلائے. اس ام فروا کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت علی کے لڑکے کا نام حضرت حسین ہے. حضرت حسین کے لڑکے کا نام زین العابدین ہے. زین العابدین کے لڑکے کا نام امام باقر ہے. اس امام باقر کے ساتھ صدیق اکبر کی اس پوتی اور دوتی ام فروا کا نکاح ہوا, اور اسی ام فروا کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوا. اور اسی لیے حضرت امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے کہ والا جانی ابو بکر مرتین, ابو بکر نے مجھے دو دفعہ جانا. ابو بکر میرا ددیال ہے, ابو بکر میرا ننیال ہے, ابو بکر میرا پیشوا ہے, ابو بکر میرا مقتدا ہے, ابو بکر میرا امام ہے, ابو بکر میرا محسن ہے. اور امام جعفر کے نام پر فقہ جعفری بنانے والے امام جعفر کا پیشوا تو صدیق ہے, امام جعفر کا پیشوا تو ابو بکر ہے, امام جعفر کا پیشوا تو جانشین رسول ہے. تو امام جعفر کو اپنا امام کہہ کر امام جعفر کے نام پر فقہ جعفری بنا کر صدیق کو کافر کہتا ہے. تیری دشمنی امام جعفر کے ساتھ ہے, تیری دشمنی خاندان نبوت کے ساتھ ہے.
نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر.
سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے، اسی لڑکی کے بطن سے، اسی لڑکی کی اولاد میں موسیٰ کاظم، رضا کاظم، تقی علی، نقی علی، حسن عسکری، تمام ائمہ اسی لڑکی کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ اے صدیق، میں تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ تیری لڑکی کی اولاد سے 12 اماموں کی اکثریت پیدا ہوتی ہے۔ صدیق کو نکال دے، 12 امام تو ثابت نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبر پیغمبر کے ساتھ عشق و محبت میں اتنے اونچے مقام پر چلے گئے ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہجرت کی رات علی المرتضیٰ کو نبی کا بستر ملا، مجھے تسلیم ہے، لیکن مجھے بتاؤ، علی کو تو بستر ملا، بستر والا کس کو ملا؟ علی کو بستر ملا لیکن بستر والا تو صدیق کو ملا، اور علی کو بستر ملا اور خود صدیق غار میں نبی کا بستر بن گیا۔ بنا ہے یا نہیں؟ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ میں دو راتیں بڑی عجیب ہیں، ایک ہجرت کی رات ہے، ایک معراج کی رات ہے۔ ہجرت کی رات نبی کا سفر مدینے کا تھا، معراج کی رات نبی کا سفر عرش کا تھا۔ ایک رات نبی عرش پہ جاتا ہے، ایک رات نبی فرش پہ جاتا ہے، ایک رات نبی مدینے جاتا ہے، ایک رات پیغمبر معراج پہ جاتا ہے۔ دونوں راتوں میں دو نبی کے رفیق ہیں، ایک جبرائیل امین نوریوں کا سردار رفیق ہے، اور ایک ان نبیوں کے بعد انسانوں کا سردار صدیق رفیق ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ معراج کی رات صدیق نبی کے ساتھ ہوتا، اس کے پر نہیں جسم بھی جل جاتا، نبی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا۔ اس عشق کو تو دیکھو، اس محبت کو تو دیکھو کہ معراج کی رات جو نبی کے ساتھ جاتا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے، ہجرت کی رات جاتا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے۔ جو معراج کی رات گیا وہ نبی کو جگانے گیا کہ اے پیغمبر آؤ چلنا ہے، جو ہجرت کی رات گیا اس کو نبی جگانے آیا۔ ایک نبی کو جگانے آیا، ایک کو نبی جگانے آیا۔ اور معراج کی رات جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو جبریل براق لینے چلا گیا کہ براق پر سوار ہو، اور ہجرت کی رات جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو ابو بکر براق لینے نہیں گیا، خود نبی کی سواری بن گیا۔ اور دنیا کو بتا دیا گیا کہ جس سواری پہ نبی سوار ہوتا ہے وہ سواری کسی سے پیچھے نہیں رہتی، وہ سواری حلیمہ سعدیہ کی ہو تو سب سواریوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلی جاتی ہے، وہ سواری صدیق کی ہو تو ساری امت کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلی جاتی ہے۔ یہ صدیق کا مقام ہے۔ کہو یہ کس کا مقام ہے؟ صدیق کی عظمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ صدیق عشق کی انتہا پر ہے، صدیق نبیوں کی جگہ پر کھڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذی جاء بالصدق کی وصدق کبھی۔ صدیق عشق و محبت کی اس منزل پہ کھڑا ہے جس پر نبی کھڑے ہوتے ہیں۔ صدیق کی عظمت کی کہانی بڑی طویل ہے، لیکن صدیق اکبر کے عشق کی وہ کہانی جو اس کی تاریخ اور اس کے کردار اور سوانح میں ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک عشق کی ایسی کہانی ہے جو میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، میرے اور آپ کے عقل سے ماورا ہے، اور وہ ایسی کہانی ہے جو عشق کے آخری زاویہ تک پہنچ چکی ہے۔ اور وہ عجیب و غریب کہانی ہے کہ عشق جب آخری منزل تک پہ پہنچتا ہے تو عشق کی وہ تصویر ہو جاتی ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس لگوئے ادباد ازی، من دی گرم تو دی گری۔ آپ دیکھیے، ٹھیک ہے صدیق بچپن سے نبی کا دوست ہے، یہ اتفاق ہے، جوانی میں نبی کا دوست ہے، یہ اتفاق ہے، صدیق کو مصلے پہ کھڑا کیا، یہ اتفاق ہے، صدیق پیغمبر کا وارث بنا، یہ اتفاق ہے، صدیق نبی کے ساتھ ہجرت کرتا ہے، یہ اتفاق ہے۔ مجھے بتاؤ کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ حضور کی عمر 63 سال ہے، صدیق کی عمر بھی 63 سال ہے، حضور کی وفات سوار کے دن ہے، صدیق کی وفات بھی سوار کے دن ہے، حضور کی وفات دوپہر کو ہے، صدیق کی وفات بھی دوپہر کو ہے، حضور کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، حضور کو 4 مرتبہ غشی آئی، صدیق کو بھی 4 مرتبہ غشی آئی، حضور کی وفات کے وقت حضور نے مسواک مانگی ہے، صدیق نے بھی وفات کے وقت مسواک مانگی ہے، حضور کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا ہے، صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا ہے۔ یہ عشق و محبت کی وہ داستان ہے جس کو نہ میں جان سکتا ہوں نہ آپ جان سکتے ہیں. چلو اس کو بھی چھوڑو, یہ تو پیغمبر اور ابو بکر کی بات ہے. پیغمبر اور ابو بکر کی اولاد کو دیکھو کہ حضور کی بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی ہے, صدیق کی بیٹی اسما نے بھی چکی پیسی ہے, حضور کی بیٹی زینب کو دھکا دیا گیا ہے, صدیق کی بیٹی اسما کو بھی دھکا دیا گیا ہے. اور دیکھیے حضور کی بیٹیاں, حضور کے دو داماد اشرف و بشرا میں ہیں, صدیق کے بھی دو داماد اشرف و بشرا میں ہیں. اور تو اور حضور کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا ہے, صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کیا گیا ہے, حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا ہے, صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا ہے, حضور کے نواسے کا سر لٹکایا گیا ہے, صدیق کے نواسے کا بھی سر لٹکایا گیا ہے, حضور کے نواسے کو ذبح کرنے سے پہلے خاندان کو ذبح کیا گیا ہے, صدیق کے نواسے کو ذبح کرنے سے پہلے خاندان کو ذبح کیا گیا ہے, حضور کی وفات مدینے میں ہوئی ہے, صدیق کی وفات بھی مدینے میں ہوئی ہے, حضور کی وفات, حضور علیہ السلام کی وفات جب مدینے میں ہوئی ہے, حضور کے سرانے عائشہ بیٹھی ہے, صدیق کے سرانے بھی عائشہ بیٹھی ہے. اور تو اور حضور کے آخری الفاظ ہے الصلاۃ الصلاۃ, صدیق کے بھی آخری الفاظ ہے الصلاۃ الصلاۃ. حضور نے یہ بھی فرمایا اللہم فی رفیق الاعلی, صدیق نے بھی یہ کہا اللہم فی رفیق الاعلی. وفات کے بعد جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ آیا, اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ آیا. جو چادر نبی کے چہرے پہ ڈالی گئی وہی چادر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی, جس حجرے میں نبی کی قبر بنی اسی حجرے میں صدیق کی قبر بنی. اور قیامت کی صبح کو جس دن نبی اٹھے گا اسی دن صدیق اٹھے گا, جس طرف نبی جائے گا اسی طرف صدیق جائے گا. میرے دوستو ایک بات توجہ کیجیے, ایک بات عرض کرتا ہوں, صدیق عظمت کردار کا وہ گوہر تابدار ہے جس کو شاعر مشرق نے کہا کہ صدیق یارو یاورے محبوب کردگار, صدیق ہی سے رسم محبت ہے استوار, صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار. یہ صدیق کا عشق ہے. اور آپ حیران ہوں گے قرآن کی اس آیت پہ غور کریں, قرآن کیا کہتا ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى. جس مٹی میں آدمی دفن کیا جاتا ہے, سمجھو کہ پیدائش کے وقت اس کا خمیر اسی مٹی سے لیا گیا تھا, جس مٹی سے خمیر تاجدار رسالت کا تیار ہوا, اسی مٹی سے خمیر ابو بکر و عمر کا تیار ہوا. کہ جس حجرے میں قبر نبی کی بنی ہے اسی حجرے میں قبر صدیق و عمر کی بنی ہے. اور اب دیکھیے حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان ساری جگہ جنت کا ٹکڑا ہے, اور تجھے جنت ملے گی یا نہیں. لیکن ابو بکر کو ہر سال 25 لاکھ آدمی دیکھ کر آتا ہے کہ ابو بکر آج بھی جنت میں سویا ہوا ہے, نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے, عمر بھی سویا ہوا ہے. اور پھر اس بات پہ غور کر کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرا حجرہ اور میرا منبر جنت کا ٹکڑا ہے, تو جنت کا جو ٹکڑا ہے اس ٹکڑے میں نبی بھی دفن ہے, ابو بکر و عمر بھی دفن ہے, اور اسی مٹی سے خمیر ان کا تیار ہوا ہے. گویا کہ ابو بکر عمر آئے بھی جنت سے تھے گئے بھی جنت میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چونکہ وقت مختصر تھا اس لیے ایک اعلان سماعت فرمائیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا تعلق انجمن سپاہ صحابہ اور جمعیت علماء اسلام سے ہے. ایک سٹکر یا اللہ مدد کے نام پر ہمارے ادارے نے شائع کیا ہے, یا اللہ مدد اور خلفائے راشدین کا نام ہے, باہر سکال کتابوں کا لگا ہوا ہے. بھائی ایک منٹ, سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کی تقریر ہوگی بڑی مفصل, سب لوگ بیٹھ بیٹھ, کوئی آدمی اٹھ کر نہ جائے, تشریف رکھیں.
حضرات تمام حضرات سے اپیل ہے کہ تمام اکابر کی تقریر سن کر جائیں,
دعا کی.
یہ بات بہت بری ہے, اس لیے تمام ساتھی دوست,
جس کو ہر مسلمان کے دروازے پر آویزہ ہونا چاہیے, شوکیسوں پر لگنا چاہیے, اس لیے کہ اہل شرک نے یا علی مدد کے نام پر سٹکر چھپوائے ہیں جو ٹرکوں پر ویگنوں پر لگائے جاتے ہیں, جس سے شرک پھیلتا ہے. تو ایک سٹکر یا اللہ مدد کے نام پر شائع کیا گیا ہے, سارے دوست وہ خرید کر لے جائیں. اور اس کے علاوہ شیعہ مذہب کا تعارف اگر کوئی آدمی کرنا چاہتا ہے تو مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بطلان مذہب شیعہ, شیعہ کے 40 عقیدوں پر مشتمل بڑی مارکۃ العرا کتاب محققانہ انداز میں لکھی ہوئی ہے، وہ سامنے کتابوں کا سٹال ہے، وہ کتاب بھی آپ کو وہاں سے مل جائے گی، اور اس کے علاوہ لیٹر پیڈ ہے، اور خمینی پر جو میں نے کتاب لکھی ہے جس کو 3 صوبوں میں حکومت نے ضبط کیا ہے، اس کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہو چکا ہے، اس کے بھی چند نسخے موجود ہیں۔ ہمارا یہ کوئی پروگرام چندہ اکٹھا کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ایک دین کی دعوت ہے جو کئی کتابوں اور کئی فکروں اور اشتہارات کی شکل میں پوری دنیا میں سپاہ صحابہ، افکار صحابہ کو عام کر رہی ہے۔ میں اپنی تقریر کے آخر میں علامہ یعقوب راشدی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی محنت سے اکابر علماء اہل سنت، تمام مکاتب فکر کے اکابرین کو ایک پلیٹ فارم پر جگہ دی۔ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔
بار کے یار سکینہ کیوں،